سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، لذت درد بے مثال ہے۔ آج حضرت والا شیخ الحق العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت پھول پوری قدس سرہ العزیز کے ہمراہ کانپور محلہ کرنیل گنج مکان جناب حاجی سلام الدین صاحب 1959 کے زمانۂ قیام میں یہ اشعار ہوئے تھے، اور میرے ایک دوست حاجی عبدالرؤف صاحب میرے ان اشعار کو مجلس احباب میں سنایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی حضرت مرشدی پھول پوری قدس سرہ العزیز بھی اس مجلس میں تشریف رکھتے تھے۔ تقریباً یہ تمام اشعار حضرت والا قدس سرہ کے سنے ہوئے ہیں، اور سنتے وقت حضرت والا پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ ان اشعار میں پہلا شعر حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔
لذت ہجر کو ملال ہے حال، دولت قرب لوال ہے حال، لذت ہجر کو ملال ہے
درد بے مثال ہے۔
رمضان سے پڑھ کے سنا جا رہا ہے. فرمایا کہ لکھنؤ میں ایک بزرگ کہیں سفر میں تھے, چوروں نے ان کا سامان لوٹ لیا, صرف ایک لنگی ان کے بدن پر رہ گئی. کسی مسجد میں آئے اور وہ قرآن شریف بہت اچھا اور عجیب انداز سے پڑھتے تھے. ایک رئیس کو خبر ہوئی کہ ایک صاحب آئے ہیں اور قرآن پاک بہت اچھا پڑھتے ہیں اور اس حالت میں ہیں. ان کو رحم آیا, کپڑے جوڑے, نقد روپیہ اور کھانا ساتھ لائے اور ان سب کو ایک طرف رکھ دیا. لیکن تھے بے عقل, تمیز نہ تھی, بزرگوں کے صحبت یافتہ نہ تھے. آ کر بیٹھے اور کہا کہ میری درخواست ہے کہ مجھے قرآن سنائیے. انہوں نے قرآن شریف سنایا. اس نے قرآن شریف سن کر وہ سامان پیش کیا. انہوں نے فرمایا کہ بے شک مجھ کو ضرورت ہے, میں ایسے حال میں ضرور لے لیتا, لیکن اس وقت تو مجھ کو یہ آیت وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا, یعنی نہ خریدو میری آیات کے بدلے میں تھوڑا سا عوض, اس کی اجازت نہیں دیتی. اگر آپ پہلے دیتے تو میں لے لیتا, اب تو ہرگز نہ لوں گا. سبحان اللہ, کیسے مخلص تھے. عورتوں کا گھروں میں قرآن پاک سنانا مناسب نہیں. میں کہتا ہوں کہ جب عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے تو عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں میں دوری رہے, اور یہاں اختلاط لازم آتا ہے. ضرورت ہی کیا ہے عورتوں کو قرآن پاک کا ختم سننے کی, جب شارع علیہ السلام ہی کی طرف سے لازم نہیں کیا گیا تو ان کے ذمے کچھ ضروری نہیں, بس علم طرح کیف سے پڑھ لیا کریں. ایک اور خرابی یہ ہوتی ہے کہ جب ایک جگہ حافظ عورتوں کو سنانے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے تو سارے محلے سے عورتیں آ کر جمع ہوتی ہیں, اور بلا ضرورت گھر سے نکلنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عورت چھپانے کی چیز ہے. المرأة عورة, عورت چھپانے کی چیز ہے. بعض عورتیں رمضان شریف میں حافظ کو گھر کے اندر بلا کر تراویح میں قرآن مجید سنا کرتی ہیں. اگر یہ حافظ اپنا کوئی محرم مرد ہو, یعنی جس سے شرعاً پردہ نہ ہو, جیسے بھائی بیٹا وغیرہ, اگر گھر ہی کی عورتیں سن لیا کریں اور یہ حافظ فرض نماز مسجد میں پڑھ کر صرف تراویح کے واسطے گھر میں آ جائے کریں تو کوئی حرج نہیں, لیکن آج کل اس میں بھی بہت سی بے احتیاطیاں کر رکھی ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات جو ہزار مہینوں سے افضل ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انک عفوٌ تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس معاف فرما دے مجھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا، یعنی قرآن شریف کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اتارا ہے۔ یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ قرآن پاک جیسی عظیم چیز اس میں نازل ہوئی، چہ جائے کہ اس میں اور بھی بہت سی برکات اور فضائل آ گئے ہوں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہیں۔ اس کے بعد چند فضائل ذکر فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شهر، شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ہزار مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، اور اس زیادتی کا علم بھی نہیں کہ کتنی زیادہ ہے۔ تنزل الملائکہ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ملائکہ نے جب ابتدا میں انسان کو دیکھا تھا تو اس سے نفرت ظاہر کی تھی اور بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا کہ ایسی چیز کو آپ پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد کرے اور خون بہائے، اور آج جب کہ توفیق الہی سے انسان شب قدر میں معرفت الہی اور اطاعت ربانی میں مشغول ہیں تو فرشتے اپنے فقرے کی معذرت کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ پر روح فیہا، اس رات میں روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے گروہ کے ساتھ اترتے ہیں، اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی اور اسی رات میں حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا، اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے، اور دعا وغیرہ کا قبول ہونا تو بکثرت اس رات میں روایات میں آیا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اسی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور اسی رات بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ سلام، یعنی یہ رات سراپا سلام ہے، یعنی تمام فرشتوں کی طرف سے مومنین پر سلام رہتا ہے کہ ایک فرشتوں کی فوج آتی ہے اور دوسری جاتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات انہی برکات کے ساتھ تمام رات طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصے میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک ان برکات کا ظہور رہتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے چار حضرات کا ذکر فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام، کہ یہ سب 80-80 برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حیرت ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورۃ القدر سنائی، اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں. اس قسم کے اختلاف روایات کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانے میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ہر واقعے کی طرف نسبت ہو سکتی ہے. بہرحال آیت کے نازل ہونے کا سبب جو کچھ بھی ہوا ہو، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اللہ جل شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے. یہ رات بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اور اس میں عمل بھی اسی کی توفیق سے میسر ہوتا ہے. یعنی یہ 80 برس کی عبادت کا سن کر کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تو صحابہ کو بہت رشک ہوا کہ کاش ہم بھی ایسی عبادت کرتے ہوتے. تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ پیغام دلوایا کہ اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے. یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عظیم الشان انعام فرمایا کہ ایک رات کی عبادت میں اس سے کہیں زیادہ ثواب مل گیا جو 80 برس کی عبادت میں نہ ملا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے، اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت یعنی تلاوت قرآن پاک اور ذکر اور استغفار درود شریف وغیرہ میں مشغول ہو. ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دکھلاوے وغیرہ کی بدنیتی سے کھڑا نہ ہو بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے ہو یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور عبادت میں مشغول ہے دعائے رحمت کرتے ہیں. لیکن فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا سور یا حرام کاری کی وجہ سے ناپاک ہو یا تصویر ہو. مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں جن میں خیالی زینت کی خاطر تصویریں لٹکائی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت سے اپنے ہاتھوں محروم کرتے ہیں. کیونکہ تصویر لگانے والا ایکاد ہوتا ہے مگر اس گھر میں رحمت کے فرشتے کے داخل ہونے سے روکنے کا سبب بن کر سارے گھر کو اپنے ساتھ محروم رکھتا ہے. یہ تو رہا تصویر کا معاملہ، لیکن اللہ تعالیٰ بچائے کہ آج کل مسلمانوں کے گھروں میں کثرت سے ٹی وی اور کیبل پائے جاتے ہیں، اور اب اس کا یہ چھوٹا بچہ بھی جو اپنے باپ سے بھی بڑا بن گیا ہے، یہ اسمارٹ فون، یہ اور تباہی لا رہا ہے. اور صریح گناہ میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس کے اندر فضول کاموں میں لو کاموں میں لگے ہوئے ہیں جو خدا تعالیٰ سے دوری کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرمائیں، یعنی کہ یہ کون سی رات شب قدر کی ہے، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں فلاں شخص میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی. کیا بعید ہے کہ اس کا اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہذا اب اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو. اس حدیث میں 3 مضامین قابل غور ہیں. سب سے پہلے اہم وہ جھگڑا ہے جو 2 مسلمانوں میں ہو رہا تھا، اور یہ اس قدر سخت بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی. اور صرف یہی نہیں بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تمہیں نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتاؤں. صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس کا سلوک اچھا سلوک یعنی آپس کا اچھا سلوک سب سے افضل ہے، اور آپس کی لڑائی دین کو موڑنے والی ہے، یعنی جیسے اس طرح سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، آپس کی لڑائی سے دین بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ گھروں میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، بازاروں میں بھی ہوتی ہیں، باہر بھی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالی ہم سب کو اس بری چیز سے بچائے۔ ایک اور روایت میں جو یہ شب برات کے لیے بھی یہی مضمون ہے کہ اللہ تعالی سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن جو لوگ آپس میں کینہ اور بغض رکھتے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، ان کی مغفرت اس وقت تک نہیں ہوتی۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو جب تک کہ یہ آپس میں صلح صفائی نہ کر لیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آبرو ریزی کو بدترین سود اور خبیث ترین سود ارشاد فرمایا، لیکن ہم لوگ لڑائی کے زور میں نہ مسلمان کی آبرو ریزی کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خیال۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ شب برات میں اللہ کی رحمت عامہ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتی ہے، ذرا ذرا سے بہانے سے متوجہ ہوتی ہے، مخلوق کی مغفرت فرمائی جاتی ہے، مگر دو شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک کافر اور دوسرا وہ جو کسی سے کینہ رکھے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ تین شخص ہیں جن کی نماز قبولیت کے لیے ان کے سر سے ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی، جن میں آپس کے لڑنے والے بھی فرمائے۔ حضرت والا رحمہ اللہ کا بھی بیان سن رہا تھا، حضرت والا رحمہ اللہ روتے ہوئے یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ جس شخص نے یعنی جن لوگوں کو ہمارے حضرت نے جو ہے اجازت فرمائی ہے، اور عام لوگ بھی، تو فرمائے کہ اگر میرا یہ مضمون بیان نہیں کیا، لوگوں تک نہیں پہنچایا، تو میں قیامت کے دن تمہاری گردن پکڑوں گا۔ اور ظاہر ہے کہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کے محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاص طور سے ایک ہی مضمون بیان فرمایا کرتے تھے، اور وہ نگاہوں کی حفاظت کا ہے، اور یہ مشاہدہ بھی ہو رہا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کہ بدنگاہی کی وجہ سے بہت زبردست تباہی آ رہی ہے، ایمان لٹ رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، اور نافرمانیاں بڑھ چکی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، اور چھوٹے جو ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی اور گستاخی اور بد اخلاقی کر رہے ہیں، اور دین سے بہت دور ہو رہے ہیں، اور دین سے دور ہونا بھی ہے، اور اس میں ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنی نگاہ کی حفاظت کر لے گا، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا، اور اس کو چھوٹی موٹی ولایت نہیں بلکہ ولایت صدیقیت کی انتہا عطا ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ جو آدمی مشکل کام کر لیتا ہے، باقی کام اس کو بہت ہی آسان ہوتے ہیں، جس طرح کوئی شخص اگر بھینس اٹھا لے تو اس کو بکری اور مرغی اٹھانا کوئی معنی نہیں رکھتا، تو اسی طرح دین کے احکامات میں فی زمانہ یہ سب سے بڑا حکم ہے نگاہ کی حفاظت کا، کہ جو شخص یہ مشکل کام کر لے گا، بلا شبہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، نفس پر زبردست مشکل آتی ہے، نفس پر زبردست مشقت آئے گی، دل پر مشقت آئے گی، لیکن حضرت فرماتے تھے کہ مشقت اٹھا کر تم نگاہ کی حفاظت کر لو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ولایت صدیقیت کی انتہا عطا فرما دیں گے۔ دل ٹوٹ جائے گا، دل چکنا چور ہو جائے گا، دل میں تقاضا آئے گا دیکھنے کا اور گناہ کرنے کا، لیکن تم اس پہ عمل نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے پردہ آنکھ پر دیا ہے آٹومیٹک، اور اس کے لیے کسی اٹھ کر جا کر بٹن دبانے کی ضرورت نہیں، سوئچ دبانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ دل پر مشقت ہے۔ کہ یہ جو چھوٹا سا پردہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اپنی فرما برداری کے لیے کہ یہ آنکھ وہاں اٹھے جہاں اللہ کی مرضی ہو اور وہاں جھک جائے جہاں اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. تو یہ چھوٹا سا پردہ ہے, اس کو تم جھکا لو. جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے, جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. اور جب دل تقاضا کرے شدت سے تو کہ بڑا مزہ آئے گا, شیطان بہکائے گا کہ بڑا مزہ آئے گا دیکھ لو, یا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. تو ہمارے حضرت نے بہت سی نصیحت کے اشعار فرمائے ہیں اپنے دل کو سمجھانے کے لیے, نفس کو سمجھانے کے لیے کہ ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے. فرمایا کہ ایسی خوشی پر بھی لعنت بھیجو جو اللہ کو ناراض کرنے کر کے حاصل ہو. ایسی خوشی پر لعنت بھیجو, ہزاروں لعنت بھیجو کہ ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. تو اس لیے اور فرمایا کہ نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے, انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. ایسی شکلوں کو ہم نہ دیکھیں, اور جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں دیکھیں, جہاں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہاں نہ دیکھیں. کل بھی قرآن پاک ختم کا جو بیان تھا اس میں یہ فضائل تو بیان کیے گئے ہیں کہ قرآن پاک کا حافظ جو ہے اس کو 11 پاسپورٹ ملیں گے, اور ایک سے وہ خود بخشا جائے گا, اور 10 سے جو ہے وہ اوروں کو بھی لے جائے گا جنت میں جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی. اور اسی طرح کے فضائل کے حافظ کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی مکانوں میں اگر سورج اتر آئے اس سے بھی زیادہ ہوگی. لیکن وہ اسی حافظ کے لیے ہے کہ جو قرآن پاک کے حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے, یعنی اس کے جو ہے وہ احکامات پر عمل بھی کرنے والا ہو اور اس کی منع کی ہوئی باتوں سے بچنے والا بھی ہو. تو جب تک یہ نہ ہوگا تو قرآن پاک اس پر لعنت کرے گا. اس کے احکامات پر عمل نہ کرنے والا, محض اس کو یاد کر کے رٹنے والا, پڑھنے والا, تو یہ اگر عمل نہیں کرتا ہوگا تو ایسا پڑھنا اور کلام الہی پھر اس پر لعنت کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک نہ ایک دن تو ہم نے دنیا سے جانا ہے اور اللہ کو منہ دکھانا ہے. اور مختصر سی زندگی ہے. کامیاب انسان وہی ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر پورا پورا عمل کر کے لے جائے. جتنا زیادہ خدا تعالیٰ کی فرما برداری کر کے جائے گا پھر اس کو جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے تو اس میں وہ اتنا ہی زیادہ چین اور عافیت اور خوشی سے رہے گا, اور خدا تعالیٰ کی خوشنودی کامل کو پالے گا. تو ہمارے حضرت کا یہ پیغام ہے کہ اپنی نگاہوں کی ہم حفاظت رکھیں. تھوڑے دن کا یہ امتحان ہے, اور اس امتحان کے بعد خدا تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے کہ من ترک مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ, کہ جس نے میرے خوف سے اپنی نگاہ کی حفاظت کی میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا کہ جو اپنے دل میں اس کی حلاوت اپنے دل میں موجود پائے گا. جب وہ حلاوت ایمانی کو چکھ لے گا تو پھر ان مرنے اور سڑنے اور گلنے والی لاشوں کی طرف تھوکے گا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نگاہ کی مکمل حفاظت کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کی حقیقت ہمیں کھول دے اور آخرت کی حقیقت بھی ہمیں کھول دے. کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ اعمل للدنیا لقدر مقامک فیہا وعمل للآخرۃ لقدر مقامک فیہا, دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا دنیا میں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا آخرت میں رہنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈالے اور پھر اس کو نکال کر دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ کیا آیا ہے, تو جو کچھ اس کی انگلی کے ساتھ آیا ہے اس کو جس وہ سمندر سے جتنی نسبت ہوگی اس مقدار کو, تو دنیا کی زندگی کی مقدار آخرت کی زندگی کی مقدار میں اتنی بھی نہیں ہے. یعنی کہ آخرت کی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو گئے تو کبھی وہاں سے نکلنا نہیں ہوگا. نہ موت آئے گی, نہ کوئی غم آئے گا, نہ کوئی پریشانی ہوگی, نہ فکر معاش ہوگی, بلکہ عیش ہی عیش ہوگا. اور جنت میں ترقی بھی ہوگی ہوتی رہتی ہے, اور خدا تعالیٰ کا دیدار بھی وہیں نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام نعمتوں سے مالا مال فرمائے, کسی نعمت سے محروم نہ فرمائے.
تو یہ کم سے کم ایک کام تو ہم کر لیں. اس میں شرعی پردہ بھی شامل ہے کہ شرعی پردہ بھی کریں, کیونکہ وہ بھی تو گھروں میں رہنے والے بھی تو نامحرم ہیں اور ان سے قربت بھی بہت خطرناک ہوتی ہے. جیسا کہ ایک صحابیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا بھائی تو موت ہے موت, یعنی کہ گھر میں رہتے ہوئے دیور اور جیٹھ اور بھابھی اور سالی ان سب رشتوں سے بہت زیادہ پردے کی احتیاط ہے. ان سے قربت بھی نہ ہو, عیناً بھی دوری ہو, قلباً بھی دوری ہو اور قالباً بھی دوری ہو, یعنی آنکھ سے بھی نہ دیکھیں اور دل میں بھی خیال نہ لائیں اور قریب بھی نہ رہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کہیں آگ جل رہی ہو اور اس کے کسوڑا قریب کر کے ایک کنستر, پہلے ٹن میں گھی آیا کرتا تھا, پورا ٹن ہوتا تھا, اس کو پیک کر دیتے تھے, ویلڈ کر دیتے تھے. تو فرمایا کہ اگر اس کے قریب ایک کنستر رکھ دیں اور جو ہے پورا پیک ہے, وہ ویلڈ ہوا ہوا ہے, رانگا سے ریویٹ کیا ہوا ہے, اور اس کو آگ کے قریب رکھ دیا جائے تو تھوڑی دیر میں گھی گرم ہو کے پھیلے گا اور کنستر پھٹ جائے گا. تو فرمایا کہ قریب اگرچہ گھی نے آگ کو دیکھا نہیں اور گھی کو آگ پہ رکھا نہیں, صرف قریب رکھنے سے کنستر پھٹ گیا. اسی طرح سے جو آدمی قریب رہے گا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا, یہ اللہ کی حدود ہیں, اس کے قریب بھی نہ جاؤ. فرمایا جیسے جنگ ہو رہی ہوتی ہے دو ملکوں کے درمیان, تو سرحدی علاقوں کو بھی احتیاطاً خالی کرا لیا جاتا ہے کہ کہیں قریب رہنے سے گولہ بارود اور یہ جو اسلحہ ہوتا ہے اس سے اس کو نقصان نہ پہنچے. کئی کئی میل تک سرحدیں خالی کر لی جاتی ہیں. تو فرمایا اسی طرح سے اپنے آپ کو نامحرموں سے بہت دور رکھنے کی کوشش کرو. اگر قریب رہو گے تو خطرہ ہے کہ تم تفعلو ہو جاؤ گے, تقربو ہو گے تو تفعلو ہو جاؤ گے. اس لیے تین طرح کی دوری جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے آپ کو دور رکھیں اور نامحرموں سے. وہ گھروں کے اندر شرعی پردہ ہو کہ خالو سے اور پھوپھا سے پردہ ہے, اسی طرح مردوں کے لیے چچی اور ممانی سے پردہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں. فرمائے کہ جو اللہ کے قوانین کو توڑتا ہے اس کی گردن توڑ دی جاتی ہے. تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے. اسی طرح بھابھی سے, سالی سے, اور عورتوں کے لیے دیور اور جیٹھ سے پردہ کرنا, اور تمام کزن سے پردہ کرنا, جو جن کو ذات کہتے ہیں, پھوپھی ذات, خالہ ذات, تایا ذات, ان سب سے پردہ کرنا اللہ کا قانون ہے, اللہ کا حکم ہے. یہ مولویوں کا بنایا ہوا کوئی قانون نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے وہ مولویوں کو کہتے ہیں, حضرت ہمارے فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ بلا وجہ ڈنڈا لیے ہمارے پیچھے پھرتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کا قانون ہے یہ, ہمارا ہم نے قانون نہیں بنایا, قانون ہم بتاتے ہیں اللہ کا, لیکن اللہ تعالیٰ قانون تو اللہ بناتے ہیں, اللہ کا قانون ہے. اور ہر قانون انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے, ہر قانون انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے چوری اور ڈاکے کو منع فرمایا, جھوٹ بولنے کو منع فرمایا, دھوکہ دینے کو منع فرمایا, تو یہ سب کام انسانیت کی بھلائی کے لیے منع فرمایا. شراب پینے کو منع فرمایا تو انسانیت کی بھلائی کے لیے منع فرمایا. اسی طرح نامحرموں کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے تو یہ بھی انسانیت کی بھلائی کے لیے فرمایا ہے. اور دیکھتے ہیں کہ جہاں ان احکامات کی پابندی نہیں ہوتی وہاں پر ضرور فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے, شرمناک واقعات ہو رہے ہیں, اور انسان کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ اس کے نفس کے تقاضے بھی ہیں, شیطان بھی لگا ہے. کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم بہت پاک اور صاف ہیں اور ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. شیطان کا قول نقل کیا گیا ہے کہ اگر رابعہ بصریہ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تنہا ہو جائیں تو میں ان کو بھی بہکا دوں گا, پھر ہماری کیا حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہر مسلمان کو نیک سمجھ عطا فرمائے اور شرعی پردے کی توفیق عطا فرمائے. بازاروں میں پھرنا ہو یا گھر میں رہنا ہو تو بھائی اپنی نگاہوں کی ہم سختی سے حفاظت کریں اور اس حلاوت ایمانی کو پانے کی فکر کریں, کیونکہ جو انسان دنیا سے اپنا ایمان بچا کر لے گیا, جس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا, بس وہی کامیاب ہے. حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالخواتیم, کہ ہر اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اگر ایک انسان ساری عمر اللہ کو یاد کرتا رہا لیکن خدا نخواستہ آخر میں جا کر وہ برباد ہو گیا, ہلاک ہو گیا اور اس کا ایمان جاتا رہا, تو وہ سیدھا جہنم میں ہی جائے گا. اور ایک انسان اگر گناہ کرتا رہا لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی اور اللہ والا ہو کر دنیا سے چلا گیا، تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور وہ سیدھا انشاء اللہ تعالیٰ جنت میں جائے گا۔ تو جو آدمی گناہ کرتا رہتا ہے تو لیکن توبہ بھی کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول ضرور فرماتے ہیں، معاف بھی فرماتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ گناہوں کا زہر ایسا ہے کہ گناہ کی عادت پڑ جائے تو پھر توبہ کی توفیق ختم ہونے لگتی ہے، سلب ہونے لگتی ہے، تاکہ مکمل سلب ہو جاتی ہے اور انسان گناہوں میں اصرار کرنے لگتا ہے اور پھر خدا نخواستہ اس کا خاتمہ خراب ہوتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ ہر گناہ دوسرے گناہ کو کش کرتا ہے، اس میں جذب کرتا ہے، اس کو کھینچتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد انسان کو سکون نہیں آتا بلکہ اور زیادہ گناہ کی خواہش بڑھ جاتی ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو اور زیادہ خواہش بڑھ جاتی ہے، اس طرح گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے اور توبہ کی توفیق بھی اس سے جاتی رہتی ہے، پھر یہاں تک کہ توبہ کی توفیق مکمل سلب ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک گناہ بھی نہ کرنے کا ہم ارادہ کریں اور پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی، ویسے تو حضرت نے کمزور لوگوں کے لیے مراقبہ بتایا ہے کہ بھائی تم کم سے کم ایک اس رمضان کے اندر ہی اپنے نفس سے معاہدہ کر لو کہ ہم نے ایک نظر بھی خراب نہیں کرنی، اگر یہ پکا ارادہ کر لو اور ہمت کر کے نظر کی حفاظت کر لو تو انشاءاللہ تعالی یہ تقوی فی رمضان جو ہے تقوی فی غیر رمضان کا سبب بن جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ روزہ ہم نے اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تم کو تقوی مل جائے۔ تو جو آدمی رمضان میں تقوی اختیار کر لے گا اس کی برکت سے بقیہ اس کے 11 مہینے بھی تقوی سے گزریں گے۔ تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ارادہ پکا کریں کہ ساری زندگی بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ایک معمولی نافرمانی بھی نہیں کریں گے، اگرچہ خطا ہو جائے دل میں کہیں کہ پھر دوبارہ گناہ ہم سے ہو جائے گا، لیکن اس کی پرواہ نہ کریں، توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو، توبہ کرتے وقت گناہ کرنے کا ارادہ نہ ہو، پکا ارادہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ جان دے دیں گے لیکن اللہ کو ناراض نہ کریں گے، انشاءاللہ تعالی یہ ہماری توبہ فائدہ مند ہوگی، مفید ہوگی ہمارے لیے، جو ہے یہ آگے تقوی کا باعث بنے گی اور تقوی کی مضبوطی کا باعث بنے گی۔ اور اگر توبہ ٹوٹ جائے تو مایوس نہ ہونا چاہیے، یہ توبہ پچھلی جو کی تھی وہ باطل نہیں ہوتی، ہر توبہ پر بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اس طرح ترقی کرتے کرتے وہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، خصوصاً نگاہ کی حفاظت کا پکا ہم ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ایک نگاہ بھی ہم خراب نہ کریں گے، گھر کے اندر نامحرم ہیں تو ان سے بھی ہم شرعی پردہ کریں گے۔ شرعی پردے کا طریقہ یہی ہے کہ علل اعلان سب کو کہلوا دیں، ہمت کر لیں اور علل اعلان کہہ دیں کہ آج سے ہم اللہ کے قانون کی پابندی کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم آج سے شرعی پردہ کریں گے۔ جب تک علل اعلان نہیں کہتے لوگ اس کو دباتے رہتے ہیں کہ شاید یہ بھی ہماری پٹری پہ آ جائے، شیطانی پٹری پہ آ جائے، تو یہاں تو تھوڑا مزہ آتا ہے لیکن پھر مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد بہت پریشانی ہوگی، جو پریشانی ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے وہ پکا وعدہ ارادہ دل میں ہم کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی بھی نہیں کریں گے۔ اسی طرح زبان کی بھی حفاظت، خوب حفاظت کریں، طویل خاموشی جو ہے وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم فضول باتیں کریں یا زبان سے گناہ کی باتیں کریں، غیبت اکثر نکل جاتی ہے، اسی طرح کسی کے خلاف کوئی بات ایسی نکل جاتی ہے، خلاف واقعہ بات نکل جاتی ہے، جھوٹ نکل جاتا ہے، یا کسی کو ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے اس کے دل کو تکلیف ہو جاتی ہے، تو خوب حفاظت کرنی چاہیے زبان کی۔ اور اچھا یہی ہے کہ جب بولے تو سوچ کر بولے اور مفید بات بولے، اور دیکھ لے کہ ہم جو بولنے والے ہیں تو یہ اللہ کی رضا کے خلاف تو نہیں ہے، اگر اللہ کی رضا کے خلاف ہو تو زبان کو روک لے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، ان کی خوشنودی کی بات ہو تو پھر بے شک وہ ضرور کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر گناہ سے حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا وفی روایت کفافا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تو محمد کی آل یعنی اہل بیت اور ذریات کو صرف اتنا رزق عطا کر جو ان کی جان بچائے اور بدن کی قوت کو قائم رکھے، اور ایک روایت میں ہے کہ صرف اتنا رزق عطا کر جو ان کی زندگی باقی رکھنے کے لیے کافی ہو۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ دنیا کی حقیقت اور اس کے نقصانات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح علم عطا ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آل اور اہل و عیال کے لیے دنیا کو خدا سے بقدر ضرورت طلب فرمایا۔ حق تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کی نگاہوں میں پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں دنیا کی ناپائیداری اور بے وقعتی دکھا دیں اور توفیق عمل بخشیں، آمین۔ صاحب مزار حق لکھتے ہیں کہ آل رسول سے مراد اہل بیت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے اور دوست کامل ہیں، اور دوسرے معنی کو ترجیح دی گئی ہے، اور کفاف کے معنی یہ ہیں کہ اتنی روزی حاصل ہو جو دوسروں سے سوال کرنے سے بے پرواہ کر دیں۔ بعض کے نزدیک کفاف اور قوت کے ایک ہی معنی ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ روزی بقدر ضرورت افضل ہے، فقر اور غنا سے، اور جو مالداری سبب گمراہی اور اسراف نہ ہو بلکہ نیکی اور عبادت کا سبب ہو تو وہ فضیلت اور اس اور طرح کی ہے۔ خلاصہ یہ کہ دنیا صرف بقدر ضرورت مطلوب ہے، اور ضرورت کی تعریف حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کی ہے کہ ضروری وہ ہے جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو، خواہ دنیا کا ضرر ہو یا آخرت کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بعض عادات و خصائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت: جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو رخصت فرماتے تو یہ دعا فرماتے: استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے: الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اور جب ناگواری کی حالت پیش آتی تو فرماتے: الحمدللہ علی کل حال۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بخاری شریف میں ہے کہ پھر مجھ کو جبرائیل علیہ السلام آگے لے کر ساتویں آسمان کی طرف چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا: کون ہے؟ کہا: جبریل ہوں۔ پوچھا گیا: اور تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہا: محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا: کیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا؟ کہا: ہاں۔ کہا گیا: مرحبا، آپ بہت اچھا آنا آئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے جد امجد ابراہیم ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور فرمایا: مرحبا فرزند صالح اور نبی صالح کو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی کمر بیت المعمور سے لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، اور بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں کہ جن کی باری پھر دوبارہ نہیں آتی، یعنی اگلے روز اور نئے 70,000 داخل ہوتے ہیں۔ یہ بیت المعمور کے بارے میں ہے کہ یہ عین خانہ کعبہ کے اوپر آسمان ساتویں آسمان پر ہے۔ اور دلائل بحقی میں ابو سعید سے روایت ہے کہ جب مجھ کو آسمان ساتویں آسمان پر چڑھایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، بہت حسین ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے کچھ لوگ ہیں، اور میری امت بھی موجود ہے، دو قسم کے، ایک وہ جن پر سفید کپڑے ہیں اور ایک وہ جن پر میلے کپڑے ہیں۔ میں بیت المعمور میں داخل ہوا اور سفید کپڑے والے بھی میرے ساتھ داخل ہوئے اور دوسرے روک دیے گئے، سو میں نے اور میرے ساتھ والوں نے وہاں نماز پڑھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے، جو بھی نیک بات ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اور اللہ رمضان المبارک کی پوری برکات اور رحمتوں سے ہم سب کو نوازش فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، اور جو مقدس راتیں مبارک راتیں آنے والی ہیں، اے اللہ ہمیں ان راتوں میں پورے پورے طریقے سے اے اللہ توفیقات سے نواز دے، ان کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے حضرت نے فرمایا
کہ ہر شب شب قدر است قدر بدانی، کہ اگر ہم اپنی زندگی کی قدر کر لیں تو ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے، ہر رات ہماری شب قدر کے برابر ہو سکتی ہے، کیونکہ اصل تو بات ہے اللہ تعالیٰ کا خوش ہو جانا، وہ سب کہیں کروڑوں کروڑوں شب قدر سے بھی افضل ہے اللہ تعالیٰ کا خوش ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی پوری کی پوری زندگی 100% ان کی رضا والے اعمال پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ہم سب کو اپنی رضا کامل سے نواز دے اور ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرما دے جس سے آپ راضی اور خوش ہو جائیں، اور اپنی رضا کاملہ ہم سب کو عطا فرما دیجئے، اپنی محبت کاملہ سے ہم سب کو نوازش فرما دیجئے، اور اللہ ہم سب کو جذب فرما لیجئے، اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے، کہ اللہ ہم سب کو ضرور بالضرور جب دنیا سے اٹھانا تو اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا ضرور عطا فرما دینا، اللہ ہم سب کو قبول اور مقبول فرما لے، اور اللہ ہم سب کو اپنا وفادار بنا لے، 100% وفادار بنا لے، اور اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں، اور ہر ہر لمحہ آپ پر فدا کریں، اے اللہ ہر ہر لمحہ آپ کی ذات عالی پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، ہماری دنیا بھی جائز حاجات جو بھی دلوں میں نیک مرادے ہیں اے اللہ اپنے فضل سے پوری فرما دے، اور اے اللہ ہماری آخرت بھی بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.